جب نواز شریف نے اداروں سے مذاکرات کی بات کرنے کا کہا تو وزیر اعظم عباسی نے کہا اگر نواز شریف جیل گئے تو پارٹی وہاں سے کنٹرول کریں گے، متصادم اور مفاہمانہ پالیسیوں کا نتیجہ کیا ہوگا؟
فوج والوں کا تو ہمیشہ جو ہے سب سے مضبوط استدلال یہ ہوتا ہے کہ جناب گزارش ہے، ہم کو تو بلایا جاتا ہے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ وزیراعظم شاہد خاقان عباسی کا کہنا ہے کہ اگر مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو سزا ہو جاتی ہے تو بھی فیصلے جس طرح پہلے مشاورت سے ہوتے آئے ہیں آئندہ بھی ویسے ہی ہوں گے۔ آج ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ میاں نواز شریف کی رائے کو ہمیشہ اہمیت حاصل رہی ہے اور سزا ہونے کی صورت میں وہ جیل سے بھی پارٹی معاملات دیکھ سکتے ہیں۔
اس سے پہلے بھی ہائی جیکنگ میں بھی کنوکشن ہوئی، ہائی جیکر بھی ٹھہرایا گیا، تو آج بھی یہ ممکن ہے کہ عدالتیں ایسے فیصلے کر دیں تو اس سے سیاست ختم نہیں ہوگی۔ پہلے ایک ملٹری گورنمنٹ تھی، نہ اس وقت نواز شریف کی سیاست ختم ہوئی اور نہ ہی آج کوئی ختم کرتے، لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں جیل میں رہ کر، پارٹی بھی اور اس سے پہلے بھی وہ پارٹی چلاتے رہے ہیں جب مشرف کا دور تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔
چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں اپنے مفادات کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے تیار بھی ہے۔ خبر کی تفصیلات حسن بلال سے۔
چینی صدر کے مالیاتی امور کے مشیر لیو خا نے یہ سخت پیغام امریکی وزیر خزانہ سٹیو منیوشن کے ساتھ فون پر گفتگو میں پہنچایا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ فریقین سمجھداری کا مظاہرہ کریں گے اور مل کر کام کریں گے۔ جمعرات کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تقریباً 60 ارب ڈالر مالیت کی چینی مصنوعات کی درآمدات پر محصولات لگانے کے منصوبے کا اعلان کیا تھا۔ اس کے جواب میں چین نے بھی امریکی مصنوعات پر درآمدی ٹیکس لگانے کا ارادہ ظاہر کیا ہے۔ ان اعلانات کے بعد تجارتی جنگ کے خدشے کے پیش نظر امریکی اور ایشیائی اسٹاک مارکیٹس خاصی دباؤ میں نظر آئیں۔
فیس بک صارفین کی نجی معلومات کے غلط استعمال کے اسکینڈل کے بعد کمپنی کی قدر میں 58 ارب ڈالر کی کمی آئی ہے، جبکہ برطانیہ میں سرکاری تفتیشی ادارے کے اہلکاروں نے کیمبرج انالیٹیکا کے دفتر کی 7 گھنٹے تک تلاشی بھی لی۔ خبر کی تفصیلات بتا رہے ہیں ذیشان علی۔
کیمبرج انالیٹیکا نامی کنسلٹنسی کمپنی پر سیاسی مقاصد کے لیے بغیر اجازت فیس بک صارفین کی معلومات استعمال کرنے کا الزام ہے۔ کیمبرج انالیٹیکا کے خلاف تفتیش کی جا رہی ہے کہ کیا انہوں نے فیس بک صارفین کی نجی معلومات انتخابی مہمات میں استعمال کی تھیں یا نہیں۔ ان میں سن 2016 کے امریکی صدارتی انتخاب بھی شامل ہیں۔ کیمبرج انالیٹیکا کا کہنا ہے کہ انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ ادھر فیس بک کے سی ای او مارک زکربرگ نے اپنے صارفین سے معافی مانگی ہے، جبکہ سوشل میڈیا پر ڈیلیٹ فیس بک کا ہیش ٹیگ ٹرینڈ کر رہا ہے۔
مصر کے شہر سکندریہ کے سیکیورٹی چیف کے قافلے پر ہونے والے کار بم حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ حملہ شہر کے وسط میں کیا گیا۔ سیکیورٹی چیف مصطفی النمر کے قافلے پر حملہ ایسے وقت میں کیا گیا ہے جبکہ محض 2 روز بعد صدارتی انتخاب ہو رہے ہیں۔ شام کے دارالحکومت دمشق کے نزدیک باغی جنگجوؤں کے زیر قبضہ علاقے مشرقی غوطہ سے ہزاروں افراد انخلا کے لیے تیار ہیں۔ احوال سنیے نازیہ گلزار کی زبانی۔
آج صبح سے فلق الاسلام گروہ کے زیر قبضہ غوطہ کے علاقوں اربن، ارملک اور انترما سے شہریوں، باغی جنگجوؤں اور ان کے اہل خانہ کے انخلا کا آغاز ہوا ہے۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ افراد ادلب صوبے کا رخ کریں گے۔ گزشتہ ماہ روسی حمایت سے شامی حکومت کی جانب سے شروع کی جانے والی کارروائیوں میں کئی ہزار افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ روس کا کہنا ہے کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر محفوظ راستہ دینے کے بعد سے 1 لاکھ سے زائد افراد مشرقی غوطہ سے نقل مکان کر چکے ہیں۔
فرانس کے صدر ایمینل میکرون نے گزشتہ روز کے واقعے میں یرغمال بنائے جانے والے فرد کے بدلے خود کو پیش کرنے والے پولیس اہلکار کو ہیرو قرار دیا ہے۔ پولیس اہلکار مسلح شخص کے خلاف کارروائی کے دوران زخمی ہو کر ہلاک ہو گیا تھا۔ گزشتہ روز فرانس کے جنوب مغربی علاقے ٹریپ میں ایک مسلح شخص نے سپر مارکیٹ میں کئی افراد کو یرغمال بنا لیا تھا، تاہم پولیس کارروائی کے بعد حملہ آور بھی مارا گیا تھا۔ مقامی حکام کے مطابق مسلح شخص نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا رکن ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی کمپنی اور افراد پر پابندی لگانے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے۔ احوال سنیے ذیشان ظفر سے۔
ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان بہرام قسیمی نے امریکہ کی جانب سے لگائی گئی پابندیوں کو اشتعال انگیز، غیر قانونی اور بلا جواز قرار دیا ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ اقدام ایران کے خلاف واشنگٹن کے مخالفانہ رویے کا مظہر ہے۔ امریکہ نے سائبر حملے کرنے کے الزام میں 1 ایرانی کمپنی اور 10 افراد پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ ان سائبر حملوں کا نشانہ بننے والوں میں سینکڑوں یونیورسٹیاں بھی شامل ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کا کہنا ہے کہ اس کمپنی نے دنیا بھر میں 320 یونیورسٹیوں، درجنوں کمپنیوں اور امریکی حکومت کے کچھ حصوں کی معلومات کو چوری کیا ہے۔
اسپین میں کیٹالونیا میں علیحدگی پسند رہنماؤں کے خلاف سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد شدید ہنگامے ہو رہے ہیں۔ بارسلونا میں پولیس کے ساتھ جھڑپوں میں 20 سے زائد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ خبریں آپ نے بی بی سی اردو سروس سے سنیں۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے ایک نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے جوڈیشل کو یا مارشل لاء لگنے کے امکان کو رد کیا ہے۔ لاہور میں ایک ایلومینیم الوائے پلانٹ کا افتتاح کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ عام انتخابات جولائی میں ہوں گے، جبکہ ننکانہ صاحب میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دھرنوں کی سیاست ان کی حکومت کو ملک کے مسائل حل کرنے سے پیچھے نہیں ہٹا سکتی اور مسلم لیگ نون اصولوں اور شرافت کی سیاست کرے گی اور عوام کی خدمت جاری رکھے گی۔ نواز شریف کے خلاف جاری مقدمات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کے لیے جیل سے پارٹی چلانا کوئی نئی بات نہیں ہوگی۔
جی بالکل، کیوں نہیں دے سکتے جی؟ اگر ایسی کوئی بات ہو، یہ مفروضے پر مبنی ہے، لیکن ایسی کوئی بات ہو تو لوگوں نے الیکشن جیتے ہیں جیل میں رہ کر، تو پارٹی بھی، اور اس سے پہلے بھی وہ پارٹی چلاتے رہے ہیں جب مشرف کا دور تھا، کوئی ایسی بات نہیں۔
وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی کے انٹرویو کا ایک ٹکڑا آپ نے سنا۔ جب وزیر اعظم سے اس انٹرویو میں نواز شریف کے خلاف جاری مقدمات کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا،
اگر انصاف ہے عدالتوں میں تو کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے جو آج تک عدالت میں پیش ہوا ہو۔ اس سے پہلے بھی ہائیجیکنگ میں بھی کنوکشن ہوئی، ہائیجیکر بھی ٹھہرایا گیا، تو آج بھی یہ ممکن ہے کہ عدالتیں ایسے فیصلے کر دیں۔
اسی انٹرویو میں وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے مزید کہا،
تصادم کوئی نہیں ہے، دو مہینے رہتے ہیں اس حکومت کے، حکومت اپنی ٹرم پوری کرے گی انشاءاللہ، اور اس کے بعد دو مہینے کے اندر الیکشن ہو جائیں گے، آئین بھی یہی کہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو مرضی کوئی کہتا رہے، میں تو کسی کی بات کو اہمیت نہیں دیتا۔
یہ تھے پاکستان کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی جو ایک نجی چینل سے بات کر رہے تھے۔ اور اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے دائیں بازو کے دانشور اور اردو روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ حکمران جماعت کی حکمت عملی کیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم کے اس بیان کے تناظر میں کہ نواز شریف کو اگر جیل میں ڈال دیا گیا تو وہ جیل سے پارٹی کنٹرول کریں گے۔ کیا یہ ایک سرکاری اعلان ہے سرکشی کا؟
اگر آپ جو اب پاکستان اور ہندوستان جو ہے اس کی سیاست میں جائیں تو کسی سیاستدان کو جب قید ہوتی ہے تو سیاست سے اس کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔ ہماری آزادی کی تحریک میں دیکھیں، لمبی قیدیں کاٹی ہیں ہمارے رہنماؤں نے، گاندھی جی نے، مولانا ابوالکلام آزاد نے، پنڈت جواہر لال نہرو نے، لیکن ان کا رابطہ اپنے لوگوں سے منقطع نہیں ہوا اور ان کی سیاست ختم نہیں ہوئی۔ اور پاکستان بننے کے بعد خان عبدالغفار خان نے، مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اور کئی دوسرے لوگوں نے قید و بند کی صحبتیں اٹھائی ہیں۔ تو جب کسی شخص کو یہاں قید کیا جاتا ہے تو عام طور پر اس کی جو مقبولیت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے اور لوگوں کی ہمدردی اس کے ساتھ پیدا ہوتی ہے اور اس کی سیاست ختم نہیں ہوتی، بلکہ وہ جیل میں بیٹھ کر بھی اپنے لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے اور ان کو لیڈ کرتا رہا ہے اور کر سکتا ہے۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ قبر میں جا کر بھی اس کی یہ حیثیت ختم نہیں ہوتی، جس طرح کے ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو ہیں ان کو پھانسی دی دی گئی اور وہ دفن ہو گئے مٹی کے تلے، لیکن ان کی سیاست دفن نہیں ہو سکی اور ایک طویل عرصے تک انہوں نے اپنی پارٹی کو لیڈ کیا ہے اور اب بھی ان کے نام پر وہ پارٹی جو ہے اس کو چلایا جا رہا ہے۔ تو اگر نواز شریف صاحب کو قید کیا جاتا ہے تو وہ اس سے ان کی سیاست جو تھی وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں زیادہ توانائی آ جائے گی اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کچھ کمی واقع ہوگی، لیکن اس پر کوئی شخص جو ہے یہ نہیں کہتا کہ وہ ختم ہو جائے گی۔
اچھا شامی صاحب، جوڈیشل مارشل لاء کا کوئی امکان نہیں ہے، فوجی مارشل لاء بھی کہیں نظر نہیں آ رہا، تو مسلم لیگ کے وزیر اعظم کس بنیاد پر یہ سمجھ کر کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو گرفتار کیا جانے والا ہے؟
دیکھیے اس کے کئی پہلو ہیں. نواز شریف صاحب کے خلاف ایک توہین عدالت کی جو ہے کاروائی وہ بھی ہونے جا رہی ہے, اور کئی درخواستیں اس حوالے سے زیر سماعت ہیں. پھر یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ جو احتساب عدالت میں ان کا مقدمہ چل رہا ہے اس کو آئندہ 2 مہینے کے اندر اندر ختم ہونا ہے, تو اس کے نتیجے میں بھی ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے یا ان کو قید و بند کی آزمائش مبتلا کیا جا سکتا ہے.
اچھا.
اس لیے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے اوپر مقدمے چل رہے ہیں ان کے نتیجے میں ان کو حوالہ زندہ کیا جا سکتا ہے.
ٹھیک. اچھا شرمی صاحب, ایک اس وقت ایک نااہل شخص کو مسلم لیگ نے اپنا قائد بنا لیا ہے, کیا ایسے میں قانونی طور پر مسلم لیگ اپنے امیدواروں کی نااہلی کا خطرہ نہیں مول رہی؟
دیکھیے نااہل شخص ہے, اس کو جس بات پر نااہل کیا گیا ہے وہ ابھی تک متنازع ہے پاکستان میں. جو نواز شریف صاحب کے حریف ہیں خود عمران خان, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کمزور بنیاد پر فیصلہ جو ہے ان کے خلاف ہوا ہے. تو نااہلی جو ہے یہ ٹیکنیکل نوعیت کی ہے, اور وہ اپنی پارٹی کی صدارت اب نہیں کر رہے, صدر شہباز شریف صاحب ہیں, اور اب آپ یہ سمجھیے کہ فنی طور پر وہ اپنی پارٹی کے رہنما نہیں ہیں, لیکن ایک رہبر کے طور پر, ایک قائد کے طور پر ان کا نام لیا جاتا ہے, اور اب یعنی وہ عملاً جو ہے وہ اپنے ان کے دستخطوں سے کوئی فرمان جاری نہیں ہوگا یا کوئی پارٹی کا کوئی دستاویز جو ہے اس پہ ان کے دستخط نہیں ہوں گے. اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ کوئی قانونی طور پر اطلاق نہیں ہو سکے گا ان کے خلاف کسی دفعہ کا.
یہ تھے روزنامہ پاکستان کے ایڈیٹر مجیب الرحمان شامی. اسی صورتحال کے آئینی پہلو پر بات کرنے کے لیے میں نے پاکستان بار کونسل کے سابق صدر جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود سے بات کی. جسٹس طارق محمود آئینی امور کے ماہر ہیں, اور میں نے اب سے کچھ دیر پہلے جب ان سے بات کی تو پوچھا کہ کیا یہ قانونی طور پر ممکن ہے کہ کوئی سیاسی جماعت ایک سزا یافتہ یا نااہل قرار دیے گئے شخص کی سربراہی میں انتخابات میں حصہ لے؟
دیکھیں اس وقت جو سپریم کورٹ نے لیٹسٹ ججمنٹ دی ہے جو نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے ہے, تو اس میں تو یہ ممکن نہیں ہے, لیکن جو قانون بنایا گیا تھا اس میں شاید اس کی گنجائش تھی. لیکن سپریم کورٹ نے جو نواز شریف صاحب کے کیس میں ججمنٹ دی, انہوں نے اس کا الٹرا وائرز آف دی کانسٹیٹیوشن تو ڈکلیئر نہیں کیا, اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا کہ یہ کسی فنڈامنٹل رائٹ سے کانفلکٹ کرتا ہے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, اس کے باوجود انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو قانون بنایا گیا, جو پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ مشرف صاحب نے یہ پابندی لگائی تھی وے بیک ان 2002, اور ظاہر ہے اس میں ان کے مقاصد تھے, اور اس لیے کہ نواز شریف صاحب اور بینظیر بھٹو وہ ان دونوں کو آؤٹ کرنا چاہتے تھے. تو یہ جو دوبارہ جو قانون بنایا گیا, جو یہ ریفارم جو ہے الیکشن ریفارم جس میں بہت ساری باتیں کی, تو اس میں ظاہر ہے تمام جو جماعتیں تھیں ان کے جو ہے رضامندی کے ساتھ یہ سارا کام ہو رہا تھا. لیکن بدقسمتی سے بالکل جب آخری وقت آیا تو ان دا مین ٹائم وہ یہ جو ہے نواز شریف صاحب جو ہے ان کو وہاں سے نااہل کر دیا گیا. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ بالکل آخری مومنٹ میں جب سینٹ میں آیا تو وہاں پر پہلی مرتبہ جو ہے کوشش کی گئی دوسری جماعتوں کی طرف سے کہ اس پروویژن کو واپس انسرٹ کیا جائے, لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت وہ ایک ووٹ کی اکثریت سے وہ ناکام ہو گئی موو, اور اس کے بعد یہ پارٹیاں چلی گئیں. یہ دکھ کی بات ہے کہ دیکھیں اس میں بنیادی طور پر صورت یہ ہے کہ جو پارٹیاں پولیٹیکل پارٹی سپریم کورٹ میں گئیں وہ جا کے انہوں نے اپنے آپ پر قدغن لگائی. دکھ کی بات یہ کہ اپنے آپ پر انہوں نے قدغن لگائی, یعنی کہ دیکھیں یہ کبھی نہیں ہوا کہ یہ جو ہے اپنا کوئی پارٹی خود جائے اور جا کے یہ کہے کہ جناب ہم پر آپ پابندی عائد کریں, اور یہ عجیب سی بات ہے. لیکن یہی بدقسمتی ہے کہ یہ پارٹیاں جو ہیں ایشوز پر اکٹھی نہیں ہوتی, مخالفت برائے مخالفت میں اکٹھی ہوتی ہیں, اور چونکہ ساری پارٹیاں نواز شریف کے خلاف ایک کمپین کا حصہ تھی تو انہوں نے شاید اس موقع کو غنیمت جانی, اور وہ جو ہے اس میں وہ عدالت میں چلی گئی, اور عدالت نے جا کر اس میں پابندی لگا دی.
یہ لیکن بہرحال یہ ایک سیاست ہے، ہمارے ملک میں سیاست ایسے ہی ہوتی ہے۔
اچھا اچھا، اس وقت ملک میں آئین موجود ہے اور آئین کے تحت سپریم کورٹ ہی وہ ادارہ ہے جو آئین کی توضیح کرتا ہے، تو سیاسی جماعتیں آئین کی بالادستی کو قبول کیوں نہیں کر رہی؟
دیکھیں نا، یہ میں نے آپ کو بہت بڑی مثال دے دی نا، یعنی کہ یہ کبھی نہیں ہوا۔ دیکھیں نا، بات یہ ہے کہ یہ سیاسی پارٹیوں پر قدغن والی بات ہے، اور بدقسمتی کی بات ہے کہ سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ خود، اچھا پہلی بات یہ ہے کہ بھئی اگر پارلیمنٹ میں، پہلی بات ہے کہ جب پارلیمنٹ میں یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو یہ 2-2.5 سال تک یہ معاملہ چلتا رہا الیکشن ریفارم، تو اس وقت آپ نے یہ بات کیوں نہیں کی؟ لیکن مان لیجئے، ورس کم ورس کیس کے چلیں، اگر غلط قانون بھی پارلیمنٹ میں بن گیا ہے تو پھر پارلیمنٹ جو، جس کو یہ اختیار ہے قانون بنانے کا، اس میں اس کو ترمیم کرنے کا بھی اختیار ہے۔ اگر پارلیمنٹیرین یا ملٹی پولیٹیکل پارٹی سمجھتے تھے کہ لاسٹ ٹائم ہم سے یہ غلطی ہو گئی، یہ قانون نہیں بننا چاہیے تھا، تو وہ دوبارہ پارلیمنٹ میں جا کے اس قانون کو درست کر لیتی، لیکن بجائے اس کے کہ یہ کام کرتی وہ عدالت میں چلی گئی اور جا کے کہا کہ جناب یہ پابندی عائد کی جائے۔ یہ پابندی نواز شریف کے خلاف نہیں ہے، ایسے میٹر آف فیکٹ یہ پولیٹیکل پارٹیز پر پابندی ہے، لیکن یہ انفارچونیٹ ہے کہ ایشوز کی سیاست، جیسے میں نے عرض کیا کہ ایشوز کی سیاست تو نہیں ہوتی، یہاں تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے مخالفت برائے مخالفت ہو رہی ہے۔ آج جو ہے اگر ایک کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اس میں ہمیں پولیٹیکلی فائدہ ہوگا، وہ سارے اکٹھے ہو گئے، لیکن کل جب دوسرا سینارو بنے گا تو دوسری بات ہوگی۔
اگر کسی بھی ہیلے بہانے چلیں سیاسی جماعتیں آئین کو نقصان پہنچائیں گی، تو وہ قوتیں جو آئین پامال کرنے کی تاریخ رکھتی ہیں، ان کی تالا آزمائی کو ایک سیاسی جواز حاصل نہیں ہو جائے گا؟
ڈیفینیٹلی ہوگا۔ دیکھیں نا، اب ایک اور بات کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر یہ کہی جا رہی ہے، بہت کامن ہے یہ بات، اور ایک اور بات ہے، اس میں سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں، اس میں ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے وہ سب سے زیادہ گناہگار ہے۔ میڈیا کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سماجی جو چیزیں ہیں ان کو اجاگر کرے، لوگوں کی برین واشنگ کرے ایک اچھے کاموں کے لیے، اچھے پرنسپلز کے لیے، ایشوز پر، مطلب ہر قسم کی بات ہے۔ لیکن ہمارا میڈیا کیا کر رہا ہے اس وقت؟ سب سے زیادہ جو ہمارا میڈیا جو ہے وہ الیکٹرانک اسپیشلی اور پھر یہ پرنٹ میڈیا بھی، وہ استعمال ہو رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بات یہ ہے کہ اگر اسپیس خالی ہوگی تو سپریم کورٹ نے تو کام کرنا ہے۔ بھائی اگر یہی بات اگر صحیح ہے تو کل کو اگر فوج والے بھی ہے، فوج والوں کا تو ہمیشہ جو ہے سب سے مضبوط استدلال یہ ہوتا ہے کہ جناب گزارش ہے، ہم کو تو بلایا جاتا ہے، سیاستدان ہم سے آ کے ملتے ہیں، چھپتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں، ہم نے اس ملک میں دیکھا جب راحیل شریف صاحب تھے تو شاید لوگ کہتے تھے کہ جناب اس سے اچھا آدمی نہیں، ہر کھمبے پر چاہے کراچی ہو، اسلام آباد، لاہور، ان کے جو ہے بڑی بڑی تصویریں تھیں، اس قسم کی باتیں ہوتی تھی کہ خدا کے لیے جانے کی باتیں جانے دو، تو جب کیانی صاحب سے ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی، آج الحمدللہ باجوا صاحب کے بارے میں تعریفیں ہو رہی ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ جب باجوا صاحب چلے جائیں گے تو کیا ہوگا، آج باجوا صاحب کے ڈاکٹرائن کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ہمارا قصور ہے، بات بڑی سیدھی سی ہے، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے کہ سپیس، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں پارلیمنٹ کی کمزوری ہے، میں مانتا ہوں ایگزیکٹو بہت ہے، لیکن گزارش یہ اگر کرپشن ہے تو کرپشن تو ہر آدمی اس میں ملوث ہے جو اس سسٹم میں رہ رہا ہے، سوائے اس کے جو بھوکا ہے، ننگا ہے، جس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے، سر پہ ٹوپی نہیں ہے، اس کے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، اس کو دو ٹائم کیا کیا ایک ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، وہ جو ہے اس سسٹم سے باہر ہیں۔ باقی چاہے میں ہوں یا دوسرے سارے لوگ ہیں جو اس سسٹم میں زندہ ہیں اور کھا بھی رہے ہیں، پی بھی رہے ہیں، اور ان کی تقریباً چیزیں ساری پوری ہو رہی ہیں، تو اس سسٹم میں ہم سب گناہگار ہیں اور اس سسٹم کی تباہی اور بربادی میں ہم سب برا حال ہے۔
یہ تھے پاکستان بار کونسل کے سابق صدر جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود۔ اسی تناظر میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے سینئر صحافی اور تجزیہ کار راشد رحمان سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ پاکستان میں ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ان کے قائد کو جیل ڈالا گیا تو وہ جیل سے پارٹی چلائیں گے، اور دوسری طرف نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ وہ اداروں سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں، تو یہ کس قسم کی حکمت عملی ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے پاناما کیس میں جب ڈسکوالیفائی کیا سابقہ پرائم منسٹر نواز شریف کو، اور اس کے بعد پارٹی ہیڈ بننے کی جو ان کی کوشش تھی الیکشن ریفارمز بل 2017 کے ذریعے، اس کو بھی اسٹرائک ڈاؤن کر دیا، تو اس کے رسپانس میں نواز شریف صاحب کیا اور ان کی بیٹی مریم کیا، انہوں نے بڑا ایک اگریسو سٹانس لیا ہوا تھا جوڈیشری کے خلاف، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس وجہ سے شاید وہ ایک کانفرنٹیشن میں جا رہے تھے ملٹری کے ساتھ، जिससे अंदिया ये मिल रहा है कि मिलिट्री जुडिशरी के डिफेंस और सपोर्ट में खड़ी है। अगर आप जनरल बाजवा की बातें सुने द सो कॉल्ड डॉक्ट्रिन
जी,
तो उसमें उन्होंने जुडिशरी की सपोर्ट की बात की है
जी।
अब शहबाज शरीफ को प्रेसिडेंट इलेक्ट करने के बाद पीएमएलएन के शायद मशवरा हुआ है कि हालात जिस तरफ जा रहे हैं, जनरल इलेक्शन आ रहा है, अगर नवाज शरीफ, मरियम, शहबाज शरीफ सबको प्रिजन में डाल दिया गया तो भी पार्टी ने इलेक्शन तो लड़ना है, और किसी भी सूरत में वो जेल में हो या जेल से बाहर हो, पार्टी के लिए बेहतर ये है कि वो इन पावरफुल इंस्टीट्यूशन से कॉन्फ्रंटेशन कंटिन्यू करने की बजाय बातचीत और डायलॉग और कोई रेकंसिलिएशन या मिनिमम सेटलमेंट की कोशिश करें, ताकि उनके जनरल इलेक्शन के चांसेस जो हैं वो मध्यम ना पड़ जाएं।
अच्छा, जैसे आपने भी जिक्र किया कि नवाज शरीफ साहब और अब शहबाज शरीफ साहब भी ये कहते हैं कि सियासतदान, जज और जनरल मिल बैठे और एक नए पाकिस्तान की बुनियाद रखें, तो ये बताइए कि नून लीग के सरबराहों ने क्या फिर अब अपनी जो सरकशी की उनकी हिकमत अमली है वो बदल ली है, या ये कोई बस सियासी पैंतरा है?
जी, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजी बदलने के इशारे मिल रहे हैं, और उसकी एक मैं समझता हूँ जो बहुत ही अहम वजह है वो ये है कि ये खदशात बढ़ते जा रहे हैं पीएमएलएन के अंदर कि उनके जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उन पर अगर दबाव आया एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, या उन्होंने ये समझा कि जनरल इलेक्शंस और उसके बाद उनके जो मफाद हैं वो इस कॉन्फ्रंटेशन पॉलिसी से सर्व नहीं होंगे, तो ऐसा ना हो कि पार्टी स्प्लिंटर कर जाए, टूट जाए और लोग जो हैं वो यानी दूसरी तरफ चले जाएं। लेकिन अब वक्त आ गया है कि डायलॉग के जरिए और रेकंसिलिएशन के जरिए कम अज कम वो पोजीशन पार्टी जो है अपनी बरकरार रखे, ताकि जनरल इलेक्शन में कम अज कम पंजाब की हद तक मैक्सिमम सीटें हासिल कर सके।
अच्छा राशिद साहब, अगर वैसे देखा जाए तो बज़ाहिर इस वक्त पंजाब की सियासत पर मुस्लिम लीग नून हावी है, लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून अपनी सियासी बर्तरी को किसी मुफाहमत के लिए दाव पर लगाएगी?
जी नहीं, मैं समझता हूँ कि मुफाहमत का मकसद ही है, मैं बयान कर रहा हूँ कि अपने यानी मुस्तकबिल को दाव पे लगाए बगैर जो बहुत ये ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट फोर्सेस हैं इनको कायल किया जाए कि पीएमएलएन शरीफ हो या ना हो कोई खतरा नहीं है स्टेट के लिए या पाकिस्तान के लिए, बल्कि जो उनका बयानिया है कि हम तो खिदमत करने की के ख्वाहिशमंद हैं और हमें मौका दिया जाए, तो ताबेदारी का कुछ मेरा ख्याल है पहलू जो है वो ओढ़ना शुरू हुई है पार्टी इन बयानात की रोशनी में, और शायद उसकी वजह यही है कि अगर ऐसा न किया तो जो फसली बटेरे हैं पीएमएलएन के अंदर
जी,
वो कहीं उड़ान ना पकड़ लें।
अच्छा अच्छा, अगर दीगर जमातों की तरफ आएं तो मुस्लिम लीग की जो मुख्तलिफ सिमतों में कभी सरकशी और कभी मफाहमाना पॉलिसी के बयानात हैं, वो जो दीगर जमातें हैं वो उनसे क्या पैगाम लेंगी? क्या नून लीग और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कुछ तय हो रहा है कुछ?
नहीं, मेरा ख्याल है अभी कबल अज वक्त है। मेरा ख्याल है क्या कहना चाहिए, एक हाथ बढ़ाया है नवाज शरीफ ने भी, शहबाज ने भी, और आपको पता है कि जो नाराज चौधरी निसार हैं वो तो कब से कह रहे थे कि ऐसा ही करना चाहिए और कॉन्फ्रंटेशन नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल बात यह है कि पार्टी जो है मेरा ख्याल है अपने मफादात, जनरल इलेक्शन के तकाजे और अपनी रैंक्स के अंदर इत्तेफाक और यूनिटी बरकरार रखने के लिए लगता है अब कोई नई स्ट्रेटजी की तरफ जा रही है, इशारे ये मिल रहे हैं। देखना अब ये है कि एस्टेब्लिशमेंट का क्या रिस्पांस आता है, अगर आता है तो क्या आता है।
ये थे सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार राशिद रहमान, जिनसे मैंने अब से कुछ देर पहले बात की। चीन तजारती जंग में अपने मफादात का भरपूर दिफा करेगा, ये बयान है चीन के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक, और इसकी तफसील हम सरबीन में आगे चलकर सुनेंगे। आप बीबीसी उर्दू सर्विस से हालात हाजरा का प्रोग्राम सरबीन सुन रहे हैं। प्रोग्राम अभी जारी है।
رائے کا اظہار کریں۔
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر۔
ٹرمپ آئیں گے، ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب سنتے ہیں کھیلوں کی تازہ ترین خبریں سبا ناز سے۔
پاکستان سپر لیگ کا فائنل کل اسلام آباد یونائیٹڈ اور پشاور زلمی کی ٹیموں کے درمیان نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کھیلا جائے گا۔ اسلام آباد کے کپتان مصباح الحق کے ہاتھ کے فریکچر کی وجہ سے ان کے فائنل کھیلنے کے امکانات کم ہیں۔ آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں دمبولا میں کھیلے گئے تیسرے ون ڈے انٹرنیشنل میں پاکستان کی خواتین ٹیم نے سری لنکا کی خواتین کو 108 رن سے شکست دے دی ہے۔ جیت کے لیے مقررہ ہدف 216 رن کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 42 اوور میں 107 رن ہی بنا سکی۔ انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے درمیان آکلینڈ میں ہونے والے پہلے کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کا کھیل صرف 17 گیندوں اور 4 رنز کے بعد خراب موسم کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ کل میزبان ٹیم چوتھے دن کھیل کا آغاز 233 رنز اور پہلی اننگز میں انگلینڈ پر 175 رنز کی برتری کے ساتھ کرے گی۔ عالمی نمبر ایک ٹینس پلیئر نوویک جوکووچ میامی اوپن میں حیران کن شکست کے بعد ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے۔ انہیں دوسرے راؤنڈ میں فرانس کے عالمی نمبر 47 پلیئر بینوچ پیری نے 6-3 اور 6-4 سے ہرا دیا۔ اگلے راؤنڈ میں پیری کا مقابلہ سربیا کے فلپ کراجنوویچ سے ہے۔ برطانوی ٹینس پلیئر یوہانا کونٹا نے بیلجیم کی کرسٹین فلپ کیمز کو دوسرے راؤنڈ میں شکست دے کر میامی اوپن کے تیسرے راؤنڈ میں جگہ بنا لی ہے، جبکہ عالمی نمبر 2 کیرولائن وازنیاکی اولمپک چیمپئن مونیکا پوئک کے ہاتھوں شکست کھا گئیں۔ فارمولا 1 کار ریس میں کل ہونے والی سیزن کی پہلی آسٹریلین گراں پری سے قبل کوالیفائنگ راؤنڈ میں مرسیڈیز ٹیم کے ڈرائیور لوئس ہیملٹن نے پول پوزیشن حاصل کی ہے۔ فراری ریسر کیمی ریکنن نے ٹیم میٹ سیباسٹین ویٹل سے آگے بیسٹ ٹائمنگ کے ساتھ دوسری پوزیشن حاصل کی۔ انگلینڈ نے ہالینڈ کو فٹ بال فرینڈلی میچ میں 1-0 سے شکست دے دی۔ یوں انگلینڈ کی ٹیم گزشتہ 7 میچوں میں ناقابل شکست رہی ہے، جبکہ میکسیکو نے آئس لینڈ کو 3-0 پر انہیں کروشیا کے خلاف اپنا میچ 2-0 سے جیت لیا۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہی تھیں سبا ناز۔ یہاں میں ایک بڑی دلچسپ خبر کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ آسٹریلیا کی ایئر لائن کوانٹس نے سنیچر کو آسٹریلیا سے برطانیہ کے لیے اپنی پہلی براہ راست پرواز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ فلائٹ 9000 میل کا سفر 17 گھنٹوں میں طے کرے گی۔ اس کی تفصیل تھوڑی دیر میں سنیں گے۔ سربین کا نصف آیا ہے، سنتے ہیں خبروں کا خلاصہ نادیہ سلیمان سے۔
وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جیل سے بھی پارٹی معاملات چلا سکتے ہیں۔ امریکہ کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں گن کنٹرول کے سخت قوانین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ان ریلیز کو مارچ فار آر لائفز کا نام دیا گیا ہے۔ مصر کے شہر اسکندریہ کے سیکیورٹی چیف کے قافلے پر ہونے والے کار بم حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں۔ چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں اپنے مفادات کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے تیار ہے۔ فرانس کے صدر نے گزشتہ روز کے واقعے میں یرغمال بنائے جانے والے فرد کے بدلے خود کو پیش کرنے والے پولیس اہلکار کو ہیرو قرار دیا ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی کمپنیوں اور افراد پر پابندی لگانے کی سخت مذمت کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اہم خبروں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں ہماری ساتھی نادیہ سلیمان۔ آسٹریلیا کی ایئر لائن کوانٹس نے سنیچر کو آسٹریلیا سے برطانیہ کے لیے اپنی پہلی براہ راست پرواز کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ فلائٹ 9000 میل کا سفر 17 گھنٹوں میں طے کرے گی۔ اس وقت یہ طیارہ دوران پرواز ہے اور لندن میں کل صبح پہنچے گا۔ اب تک آسٹریلیا سے برطانیہ آنے والی پروازیں بغیر راستے میں رکے نہیں آتی تھیں، اور ایک صدی سے کم عرصے میں
آسٹریلیا سے برطانیہ کا سفر جو سمندر کے راستے کبھی 6 ہفتوں کا ہوا کرتا تھا اب صرف 17 گھنٹوں کی فلائٹ میں سمٹ گیا ہے۔ اسی بارے میں اب سے کچھ دیر پہلے میں نے اسلام آباد میں ہمارے ساتھی طاہر عمران سے بات کی جو ایوییشن انڈسٹری پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ بات شروع کرتے ہوئے ان سے پہلے تو یہ پوچھا کہ ایوییشن انڈسٹری کے لیے یہ کتنا اہم سنگ میل ہے۔
یہ پرواز اس لیے تاریخی اہمیت کی حامل ہے کہ جو برطانوی برٹش امپائر تھی اس کا جو کیپٹل لندن کو آسٹریلیا سے کنیکٹ کرنے کے لیے کینگرو روٹ چلایا کرتی تھی، کانٹس جو آسٹریلین ایئر لائنز تھی اور برٹش اوورسیز جو کمپنی تھی بی او اے سی۔ اب وہی روٹ جو ہے وہ کانٹس ایک نان اسٹاپ چلائے گی۔ جو پرانا روٹ کینگرو روٹ ہوتا تھا وہ 8 ملکوں سے ہو کے 4 براعظموں سے ہو کے دنوں میں پہنچا کرتا تھا، یعنی فلائٹ لندن سے نکل کے ملان، ٹریپولی، بغداد، کائرو، کراچی، کولکتہ اور 2 اور 3 اور ملکوں سے ہو کے پھر آسٹریلیا پہنچا کرتی تھی۔ اب وہی پرواز جو ہے وہ 18 گھنٹے کے تقریباً فاصلہ طے کر کے گھنٹے کے لیے پرواز میں رہے گی اور لندن پہنچے گی۔ اور یہ اس لیے بھی سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک ایویشن کے اندر جو ترقی ہوئی ہے اس کی وجہ سے طویل فاصلوں تک جو پرواز ہے وہ بغیر سٹاپ اوور کیے، بغیر ریفیول کیے ممکن ہو سکی ہے۔
اچھا، آپ نے ذکر کیا کہ مختلف شہروں میں اور مختلف بر اعظموں میں یہ فلائٹ جو ہے سفر کرتی تھی اور تب کہیں جا کر برطانیہ پہنچتی تھی، اب یہ کیسے ممکن ہوا کہ بس یہ ایک شہر سے چلے گی اور لندن پہنچ جائے گی؟
جو پرانا کینگرو روٹ ہوتا تھا وہ ٹربو پراپس سے چلا کرتا تھا، تو اب جہاز اتنے جدید ہو گئے ہیں، ایویشن اتنی جدید ہو گئی ہے، انجنز اتنے جدید ہو گئے ہیں جن کی وجہ سے مثلا ابھی اس جہاز اس پرواز سے پہلے جو پرواز آتی تھی وہ پہلے سنگاپور سٹاپ کیا کرتی تھی یا دبئی سٹاپ کیا کرتی تھی۔ اب جو نیا جہاز ہے یہ بوئنگ 787 جس کو ڈریم لائنر کہتے ہیں، اس کے اندر 3 نئی چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جہاز کا کیبن بہت زیادہ نیچرل انوائرمنٹ کے قریب ترین لانے کی کوشش کی گئی، اس کے اندر جو فضا ہے وہ بہت قریب ہوتی ہے، آکسیجن کی فراہمی وغیرہ جو ہے بہت بہتر ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ فیول زیادہ لے کے جا سکتا ہے جو کہ 1,700 کلو گرام کے قریب جو فیول ہے، جو ایندھن ہے وہ لے کے پرواز کر سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ جہاز کا جو اپنا وزن ہے جو ڈریم لائنر کا کمپوزٹ مٹیریل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہلکا ہے، تو وہ طویل فاصلے تک پرواز کر سکتا ہے۔
1,700 کلو گرام فیول لے کر یہ جہاز لندن کی طرف چل رہا ہے۔ طاہر عمران اسلام آباد سے تفصیلات بتا رہے تھے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے $60 ارب مالیت کی چینی مصنوعات پر اضافی محصولات کے رد عمل میں چین نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اپنے تجارتی مفادات کا دفاع کرے گا، جبکہ یورپی یونین کو 40 دن کا استثناء حاصل ہے۔ تاہم یونین کے سربراہ نے بھی تمام رکن ممالک کو متحد ہو کر اپنے تجارتی دفاع کا اشارہ دیا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
امریکہ نے چین کی درآمدات پر اضافی محصولات عائد کرنے کا منصوبہ بنایا ہے، جواب میں چین نے بھی کارروائی کی دھمکی دی ہے۔ چینی صدر کے مالیاتی امور کے مشیر لیو خا نے امریکی وزیر خزانہ سے کہا کہ بیجنگ اپنے قومی مفادات کا بھرپور دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، تاہم انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ فریقین تحمل کا مظاہرہ کریں گے اور مل کر کام کریں گے۔ اس سے قبل چین کی وزارت تجارت کے ایک اہلکار نے کہا،
چین تجارتی جنگ نہیں چاہتا اور نہ اس جنگ میں پہل کرے گا، لیکن ہم نہ تو اس جنگ سے خوفزدہ ہیں اور نہ اس سے بھاگیں گے۔ ہم چین کے جائز حقوق اور مفادات کا تحفظ کریں گے۔ ہم ان تمام معاملات کا بہت قریب سے جائزہ لے رہے ہیں، اور اگر امریکہ اقدامات اٹھاتا ہے تو چین اس کا جواب ضرور دے گا۔
ادھر ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن نے خبردار کیا ہے کہ بین الاقوامی تجارت کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرنے سے عالمی معیشت کو نقصان ہوگا۔ ڈبلیو ٹی او کے سربراہ روبرٹو ازویڈو نے فوری مذاکرات کی ضرورت پر بھی زور دیا، جبکہ فرانسیسی صدر ایمینول میخوا نے کہا ہے کہ یورپ بندوق کی نوک پر کسی تجارتی معاہدے کے لیے مذاکرات نہیں کرے گا۔ برسلز میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یورپی یونین کے تمام رکن ممالک متحد ہو کر رد عمل ظاہر کریں گے اگر تجارتی جنگ میں ان کو نشانہ بنایا گیا۔
L'Europe doit être unie et déterminée.
یورپی یونین کے لیے ضروری ہے کہ وہ متحد اور یکسو ہو کر کام کرے۔ عالمی تجارت میں یورپی یونین کا کردار کوئی غیر اہم یا کمزور کردار نہیں۔ اس کے علاوہ یورپی یونین اگر محض کمزوری دکھانے کی بجائے جارحانہ رویہ اپناتی ہے تو ہر کسی کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ہاتھ میں بھی طاقت ہے۔
امریکی صدر 60 ارب ڈالرز کی چینی مصنوعات پر محصولات عائد کرنا چاہتے ہیں اور یہ جزوی طور پر چین کی جانب سے مبینہ دانش وارانہ ملکیت کی چوری کے جواب میں ہے، یعنی چین پر ڈیزائن اور مصنوعات کے خیال کی چوری کا الزام لگتا ہے۔ ادھر وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ اس نے 1000 سے زائد مصنوعات کی فہرست تیار کی ہے جس پر 25% محصول لگایا جا سکتا ہے، تاہم ان کو نافذ کرنے سے پہلے کمپنیوں کو اپنی بات کہنے کا موقع دیا جائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صدر بننے سے پہلے بھی چین پر غیر منصفانہ کاروباری پالیسی اپنانے کا الزام لگاتے رہے ہیں۔ وہ اپنی انتخابی مہم کے دوران اس امر کو اٹھاتے رہے کہ امریکہ کے تجارتی خسارے کو کم کیا جانا چاہیے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حالیہ اقدام اٹھانے کی وجہ پر بات کرتے ہوئے کہا،
I view them as a friend. I have tremendous respect for President Xi.
میں انہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ میں صدر شی کی بہت عزت کرتا ہوں۔ ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں۔ شمالی کوریا کے معاملے میں وہ ہماری بہت مدد کر رہے ہیں، لیکن ہمیں 504 ارب ڈالر کا تجارتی خسارہ ہوا ہے۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ خسارہ 375 ارب کے لگ بھگ ہے۔ مختلف لوگوں کی مختلف آراء ہوں گی، لیکن لبے لباب یہ ہے کہ یہ خسارہ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے اور اب یہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔
ادھر امریکہ کی طرف سے ان اہم دھاتوں کی درآمدات کے ٹیکس میں اضافے کے اعلان کے باعث دنیا کی دو مضبوط ترین معیشتوں کے درمیان تجارتی جنگ کی خبروں کے نتیجے میں مالیاتی منڈیوں میں گراوٹ نظر آ رہی ہے اور معاشی ماہرین خدشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اس طرح امریکہ میں ملازمتوں کے مواقع بچائے نہیں جا سکتے، بلکہ اس کے اثرات کی وجہ سے صارفین کو مصنوعات خریدنے کے لیے زیادہ رقوم خرچ کرنا پڑیں گی۔
چین اور امریکہ کے درمیان تجارتی جنگ، تفصیلات بتا رہی تھیں اسلام آباد سے ہماری ساتھی نازیہ گلزار۔ اگلی خبر کے لیے چلتے ہیں پاکستان کے صوبے بلوچستان، جس کی اسمبلی میں نون لیگ کے منحرف اور قاف لیگ کے اراکین کے گروپ کی جانب سے نئی سیاسی جماعت کے قیام کا اعلان سامنے آیا ہے۔ اس جماعت کو بنانے کے کیا مقاصد ہیں؟ کوئٹہ سے محمد قاسم۔
اس سال کے اوائل میں منظر عام پر آنے والے نون لیگ کے منحرف اور قاف لیگ کے اراکین پر مشتمل گروپ کی جانب سے جو 3 کامیابیاں حاصل کی گئیں، ان میں نواز لیگ کی قیادت میں بلوچستان کی مخلوط حکومت کا خاتمہ، آزاد حیثیت سے 6 سینیٹروں کو کامیاب کرانا اور سینٹ کے چیئرمین کے عہدے پر آزاد گروپ کے صادق سنجرانی کو فائز کرانا شامل ہیں۔ اب اس گروپ کی جانب سے بلوچستان کی سطح پر نئی جماعت کے قیام کا اعلان کیا گیا ہے۔ میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بلوچستان کے وزیر داخلہ اور نون لیگ کے منحرف گروپ کے رہنما میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ نئی جماعت کا اعلان جلد کیا جائے گا۔
ہم ایک نئی سیاسی جماعت بنانے جا رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلدی اس کا اعلان بھی کریں گے وزیراعلیٰ بلوچستان اور باقی جتنے ہمارے دوست ہیں۔
سینئر صحافی اور ایکسپریس نیوز کے بیورو چیف رضا الرحمان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو سیاسی فیصلے ہوتے ہیں، بالخصوص حکومت سازی کے فیصلوں کے حوالے سے، یہاں سے کامیاب ہونے والے عوامی نمائندوں کو اسلام آباد کی جانب دیکھنا پڑتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان کے بارے میں فیصلوں کو بلوچستان کی سطح پر کرنے کے لیے نئی سیاسی جماعت کا آئیڈیا سابق وزیر اعلیٰ اور پرانے مسلم لیگی رہنما میر جان محمد جمالی نے دیا تھا۔
تو ان تمام جو پرانے سیاستدان تھے تو انہوں نے اس کے اوپر جو کام شروع کیا اور بالآخر اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ ایک نئی جماعت بلوچستان کی سطح پر قائم کی جائے۔
اس نئی جماعت کا کیا نام ہوگا، اس کے بارے میں رضا الرحمان نے یہ بتایا۔
اور اس کے لیے مختلف نام تو زیر غور ہیں، جہاں تک ہماری اطلاع ہے کہ متحدہ مسلم لیگ کے نام سے شاید وہ یہ پارٹی لانچ کر رہے ہیں۔
سینئر صحافی اور ڈان ٹی وی کے بیورو چیف سید علی شاہ کا کہنا ہے کہ جو لوگ نئی سیاسی جماعت بنا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ بھی بلوچستان میں ان کی حکومت ہو،
لیکن بظاہر ایسے نظر آ رہے ہیں کہ یہ شخصیات جے یو ایف اے مل کے مستقبل میں بی این پی عوامی یا بی این پی مینگل کسی کو بھی ساتھ ملائیں، مستقبل میں یہاں پر مخلوط حکومت بنائیں گے، چیف منسٹر اسی گروپ سے ہوگا۔
بعض سیاسی جماعتیں اور مبصرین مجوزہ سیاسی جماعت کو بلوچستان میں نئی کنگز پارٹی کا آغاز قرار دے رہے ہیں۔
سید علی شاہ کے مطابق اس کے پیچھے جو بھی عوامل ہوں لیکن نئی سیاسی جماعت اسٹیبلشمنٹ کی پالیسیوں کے مطابق کام کرے گی.
تو میرے خیال میں یہ جو نئی سیاسی جماعت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کے لائن کو ٹو کرے گی.
رواں سال کے آغاز میں بعض کامیابیوں کی شکل میں بلوچستان میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی نون لیگ کے منرف گروپ اور کاف لیگ کے راکین ان کو اپنی حکمت عملی اور فیصلوں کی کامیابی قرار دے رہے ہیں, لیکن نون لیگ کے اتحادی کمپرس جماعتوں کے رہنما انہیں مقتدر قوتوں کے اقدامات کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے صوبائی صدر سینیٹر عثمان خان کاکڑ کا کہنا ہے کہ ان کا مقصد نون لیگ کے لیے مشکلات پیدا کرنا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب دلی سے شکیل اختر کا ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو.
سری لنکا کے کینڈی شہر اور امپارا ضلع میں مسلم مخالف فسادات کے بعد اس مہینے کے اوائل میں حکومت نے پورے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی. جزیرہ نما اس ملک میں تمل علیحدگی پسند تحریک کے دوران 1971 سے 40 برس تک ایمرجنسی نافذ رہی, جسے خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد 2011 میں واپس لیا گیا. اس وقت سے یہ پہلا موقع ہے جب دوبارہ ایمرجنسی نافذ کرنی پڑی ہے. فسادات کے دوران مسلمانوں کی درجنوں دکانوں, مکان اور املاک کو حملے کا نشانہ بنایا گیا. کئی مسجدیں بھی جلائی گئیں. فسادات پر قابو پانے کے لیے فوج اتارنی پڑی. حالات میں بہتری آنے کے بعد گزشتہ دنوں ایمرجنسی ہٹا لی گئی ہے. لیکن یہ سوال انتہائی اہمیت اختیار کر گیا ہے کہ برسوں کی خونریزی اور خانہ جنگی کے بعد جب ملک میں امن قائم ہوا تو آخر حالیہ برسوں میں مسلمانوں کے خلاف منظم تشدد اور فسادات کی فضا کیوں پیدا ہوئی. سری لنکا کے مسلمان تمل نسل کے ہیں اور وہاں کے تملوں کی طرح ان کی زبان بھی تمل ہے. ان کی بیشتر آبادی ملک کے شمال اور مشرق میں واقع ہے. تمل علیحدگی پسند تحریک کے دوران انہوں نے فطری طور پر اپنی سیاسی قسمت تمل تحریک سے وابستہ کی تھی, لیکن 1990 میں ملک کے شمال میں ایک علیحدہ تمل مملکت کے قیام کے لیے سرگرم تمل ہندوؤں کی مسلح تنظیم LTTE نے انہیں اپنے علاقوں سے بے دخل کر دیا. راتوں رات 100,000 سے زیادہ مسلمانوں کو جافنا, بٹائی کلوا اور ٹرنکومالی جیسے شمالی علاقوں میں اپنا گھر بار, کاروبار اور زمینیں چھوڑ کر بدھسٹ سنگھالا علاقوں میں پناہ لینی پڑی. سری لنکا کی 2 کروڑ کی آبادی میں سنگھالا بدھسٹ 75% ہیں. تمل ہندوؤں کی آبادی 11% اور مسلمانوں کی آبادی تقریباً 9% ہے, اور وہ تمل ہندوؤں کے بعد ملک کی دوسری سب سے بڑی اقلیت ہیں. مسلمانوں کی اکثریت بزنس مین اور تاجروں کی ہے. امپارا ضلع میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 50% ہے. بٹائی کلوا میں تمل ہندوؤں کے بعد وہ دوسری سب سے بڑی آبادی ہیں. ٹرنکومالی سے پورے مشرقی ساحلی اضلاع تک سنگھالا اور ہندوؤں کے ساتھ ساتھ ایک تہائی آبادی ان کی بھی ہے. سنگھالا اور تمل اپنی شناخت نسلی بنیاد پر کرتے ہیں, جبکہ تمل ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کی شناخت نسلی نہیں مذہبی خطوط پر کی جاتی ہے. بدلتے ہوئے حالات میں انہوں نے خود کو ملک کی اصل دھارا سے جوڑنے کی کوشش کی. انہوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت سری لنکا مسلم کانگریس تشکیل دی, جو کچھ ہی سالوں میں ملک کی سیاست میں اہم کردار ادا کرنے لگی. اس وقت بھی وہ حکمراں اتحاد کا حصہ ہے. LTTE کے سربراہ وی پربھاکرن کی قیادت میں تمل ہندوؤں کی علیحدگی پسندی کی تحریک کے دوران سری لنکا میں بدھسٹ مذہبی اور نسلی قوم پرستی کو بہت شدت سے ہوا ملی تھی. 9 برس قبل LTTE کے خاتمے کے بعد سنگھالا انتہا پسندوں کو ایک نئے دشمن کی ضرورت تھی. کئی عشروں تک تمل ان کے دشمن تھے, مسلم اب ان کے نئے دشمن ہیں. سری لنکا کی سماجیات کے ماہر اسٹینلی ٹیمبیا نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ سنگھالا ایک ایسی برادری ہے جو زبردست اکثریت میں ہوتے ہوئے بھی خود کو اقلیت سمجھتی ہے. وہ تملوں کو انڈیا کی ریاست تمل ناڈو کا حصہ سمجھتے ہیں, اور سری لنکائی مسلمان ان کے نزدیک وسیع تر مسلم امہ کا حصہ ہیں. 2011 کے بعد مسلمانوں پر سنگھالا تنظیموں کی طرف سے متواتر حملے ہوئے ہیں. ان حملوں کی نوعیت خود ساختہ نہیں بلکہ منظم تھی, اور یہ ان گروپوں کی جانب سے کیے گئے تھے جن کی سیاسی جماعتوں سے وابستگی تھی. ان حملوں کے مرتکبین کو عموماً سزائیں نہیں دی گئیں. مسلمانوں کی ایک سول سوسائٹی تنظیم سیکرٹریٹ فار مسلم نے 2013 سے 2015 کے درمیان مسلمانوں کے خلاف ہونے والے 538 واقعات درج کیے ہیں. سری لنکا میں مسلمانوں کے خلاف نفرت آمیز بیانات, تقریریں اور ویڈیوز کے سرکولیشن میں خاصی تیزی آئی ہے. بودھو بالا سینا جیسی کئی تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف نفرت کی مہم چھڑ رکھی ہے. یہ تنظیم برما کے انتہا پسند بدھسٹ گروپوں سے بھی ترغیب لے رہی ہے. وہ مسلمانوں پر الزام لگاتی ہے کہ وہ سنگھالا سے زیادہ بچے پیدا کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی تعداد بودھ آبادی سے زیادہ کر سکیں. ان کا یہ بھی الزام ہے کہ وہ بودھ مذہب کے لوگوں کو جبرن مسلمان بنا رہے ہیں. بی بی ایس جیسی کئی اور انتہا پسند تنظیمیں سری لنکا میں مسلمانوں سے نفرت کی بنیاد پر بدھسٹ قوم پرستی کو ہوا دے رہی ہیں. سنگھالا روایا اور مہاسن بلایا جیسی تنظیمیں طرح طرح کی افواہیں پھیلا کر سنگھالیوں میں عدم تحفظ کا احساس پیدا کر رہی ہیں اور تشدد کو فروغ دے رہی ہیں. مارچ کے فسادات سے قبل ایک فرضی ویڈیو وائرل ہوا تھا جس میں جس میں ایک ریسٹورنٹ کے ایک مسلم باورچی کو یہ اعتراف کرتے ہوئے دکھایا گیا تھا کہ وہ سنگھالیوں کو پیش کیے جانے والے کھانے میں ایسی دوا ملا دیتا ہے جس سے ان کے اولاد نہ ہوں۔ سری لنکا کی حکومتیں مسلمانوں کے خلاف تشدد کے ارتکاب کرنے والوں کو سزا دینے میں ناکام رہی ہیں، اس سے ان تنظیموں کا حوصلہ اور بڑھ گیا ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ مسلمانوں پر حملے نہ صرف انتہائی منظم طریقے سے ہو رہے ہیں بلکہ یہ انہیں پرتشدد جوابی کارروائی کے لیے مشتعل کرنے کی غرض سے بھی کیے جا رہے ہیں تاکہ سنگھالا قوم پرستی کو مستحکم کیا جا سکے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو مسلم نوجوانوں کی طرف سے اس کا شدید رد عمل ہو سکتا ہے۔ سرکردہ سیاسی مبصر دایان جیا تلیکا نے اخبار دی آئیلینڈ میں لکھا ہے کہ ان منظم حملوں کے نتیجے میں مسلم نوجوان انتہا پسندی کی طرف مائل ہو سکتے ہیں اور مسلمانوں کے اعتدال پسند طبقے کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے یاد دلاتے ہوئے لکھا ہے کہ کس طرح سنگھالا نسل پرستوں نے تمیلوں کو سبق سکھانے کے نام پر ان پر متواتر حملے کیے تھے، اسی کے نتیجے میں تمل شدت پسندی کا جنم ہوا اور ملک کو 30 برس تک خونریز خانہ جنگی جھیلنی پڑی۔ وہی کہانی ایک بار پھر دہرائی جا رہی ہے۔ جیا تلیکا لکھتے ہیں کہ بقول ان کے، ہم سری لنکا میں اسلامی دہشت گردی کے وجود میں آنے کے ایک قدم اور قریب پہنچ گئے ہیں۔ سری لنکا کے مسلمانوں نے متواتر حملوں کے باوجود سیاسی پختگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے ابھی تک ہر حملے کا جواب پرامن اور جمہوری طریقے سے دیا ہے، لیکن مذہبی قوم پرستی اور نسلی نفرت کی اس لہر کی پرامن مزاحمت وہ کب تک کر سکیں گے، یہ سوال سری لنکا کے لیے انتہائی اہم ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
اور اب سنتے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ نصرت جہاں سے۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ، بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
ایٹیز کے اس آئیکونک سانگ کو جیکلین فرنانڈیز کو بھاری پڑ رہا ہے۔ میڈیا کے منچلے جیکلین کو ٹرول کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ارے بھائی لوگ، نیا زمانہ ہے اور نیا اسٹائل، اور ساتھ میں ہے جیکلین، تو کچھ تو ڈیفرنٹ ہوگا ہی۔ آج سنیچر کی رات ہے اور کل ہے چھٹی، تو کیوں نہ کریں انجوائے اس شو کو جس کا نام ہے بالی ووڈ راؤنڈ اپ، اور جو آپ کے لیے ہر ہفتے لے کر آتی ہے آپ کی اپنی نصرت جہاں۔
سواگ سے کریں گے سب کا سواگت، کریں گے سب کا سواگت۔
آج بالی ووڈ میں سنیے گا کہ تبو کے بیسٹ فرینڈ کون ہیں، سوہا علی خان نے اپنی بیٹی سے کیا سیکھا، اور امتیاز علی کو کس طرح کے ہیروز پسند ہیں۔ تبو نے ویمن اورینٹڈ رولز کے بعد روہت شیٹی کی فلم گولمال ریٹرن سے کامیڈی میں اپنا رنگ دکھایا، جس میں ان کے ساتھ تھے اجے دیوگن۔ تبو اب منوج باجپائی کے ساتھ تھرلر میں آ رہی ہیں جس کا نام ہے مسنگ۔ اجے دیوگن تبو کے بچپن کے دوستوں میں سے ایک ہیں اور دونوں میں ایک اسپیشل بانڈنگ ہے۔ تبو کہتی ہیں کہ وہ اجے کے ساتھ ہر طرح کی بات کر سکتی ہیں۔
بات چیت بہت ہوتی ہے، مطلب اتنی باتیں ہیں کہ نیور اینڈنگ ہے، اور یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ کچھ بھی ڈسکس کرتی ہوں اور ان کے ساتھ کچھ بھی شیئر کر سکتی ہوں، اور روز یاد آتا ہے اس کو یہ بھی بولنا ہے، یہ بھی بولنا ہے، کیوں اتنی چیزیں ہوئی ہیں بیچ میں نا، کہ میں چاہتی ہوں کہ ہر چیز شیئر کروں اس کے ساتھ۔ اور وہ خیر اس کی لائف میں تو بہت بڑا چینج آیا ہے، شادی ہوئی ہے، 2 بچے ہو گئے ہیں، یو نو، اور ایک دم وہ بہت ہی، اور وہ ویسے بھی فیملی مین ہے، جیسا اس فلم میں اس کا کیریکٹر ہے وہ ویسے ریئل لائف میں بھی ہے۔ وہ اپنی فیملی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے، اور ان کو، ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔
جب بھی میں راک سٹار، ہیری میٹ سیجل، تماشا، لو آج کل کی تمام فلمیں ایک طرح سے لو سٹوریز ہیں، اور امتیاز علی ان تمام سٹوریز کو الگ الگ انداز میں کامیاب طریقے سے پیش کر چکے ہیں۔
لے جائے جانے کہاں ہوائیں ہوائیں، لے جائے تجھے کہاں ہوائیں ہوائیں، بیگانی ہے یہ باغی ہوائیں ہوائیں، لے جائے مجھے کہاں ہوائیں ہوائیں۔
امتیاز نسبتاً ینگ لوگوں کے ساتھ کام کرتے آئے ہیں شاہ رخ کے علاوہ، تو امتیاز جی، ایک طرف ینگ اور دوسری طرف ایکسپیرینس لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا تجربہ کیسا رہتا ہے؟
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو مجھے ہوئے کلاکار ہوتے ہیں نا، ان کا جو مجھاپن ہوتا ہے وہی چیز آپ کو بورنگ بھی لگنے لگتی ہے۔ تو کسی کے اندر ایک پرتیبھا ہوتی ہے، اور اگر وہ دل سے کرے اس چیز کو تو وہ نیا ہے یا پرانا اس کا فرق نہیں پڑتا، اچھا ایکٹر ہمیشہ اچھا ایکٹر ہی ہوتا ہے۔
سوہا علی خان بیبی نایا کے بعد ایک بار پھر فلموں میں واپسی کی تیاری کر رہی ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پروجیکٹ انایا انہیں کافی بزی رکھتا ہے اور اپنی بیٹی سے انہوں نے کافی کچھ سیکھا ہے۔
The one thing I've learned from her is not to stress. بچے بہت ریزیلینٹ ہوتے ہیں اور پل جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، اور زیادہ سٹریس نہیں کرنا چاہیے۔ ان کی خود کی پرسنالٹی ہے، تو جتنا بھی آپ ان پہ اپنا دباؤ کرو گے تو وہ اور بھی ریبیل کریں گے، تو جسٹ بی کام۔
تو ہی حقیقت، خواب تو، دریا تو ہی، پیاس تو،
یہ وہ ہے جنہوں نے انڈسٹریز میں ان کانٹروورشل ایشوز پر بات کی جو جانتے تو سب ہیں لیکن ان پر بات کرنے کی ہمت کوئی نہیں کرتا، چاہے وہ نیپوٹیزم ہو یا ہیروئنز کو ہیروز کے برابر فیس دینے کی بات یا پھر کاسٹنگ کاؤچ۔ بات کر رہے ہیں کنگنا رناوت کی۔ 17 سال کی عمر میں فلمی دنیا میں قدم رکھنے والی کنگنا رناوت اپنی اداکاری کے ساتھ ہی بے باک انداز اور بنداس بیانات کی وجہ سے جانی جاتی ہیں۔
Well, I don't know. It's just that depends. I think my experiences are a bit more special than others. I've been a very unusual person to be here. I've been a very unusual kid to have come from a mountain background and to make it so big in glamorous film industry. So I come from a different set of, like I said, ideologies and different set of experiences that I own. They are very appealing and endearing to everyone. Yaali raham wali,
yaali yaar pe qurbaan hai sabhi. کنگنا نے 2006 میں فلم گینگسٹر سے ڈیبیو کیا اور انہیں فلم فیئر میں بیسٹ فیمیل ڈیبیو کا اوارڈ دیا گیا۔ 2006 میں ہی انہیں موہت سوری کی فلم وہ لمحے ملی جو اداکارہ پروین بابی کی زندگی پر بنائی گئی تھی۔
کیوں آج کل نیند کم خواب زیادہ ہے، لگتا خدا کا کوئی نیک ارادہ ہے، کل تھا فقیر آج دل شہزادہ ہے۔
اس فلم کے بعد کرٹکس نے کنگنا کو شبانہ اعظمی اور سمیتا پاٹل سے کمپیئر کرنا شروع کیا، تو کنگنا کی زندگی میں کیا کچھ بدلا؟
Well, growth is a natural process and it should never stop. So I would like to grow as an individual and grow and change probably in the right direction. اگر وہ ہو تو اچھا ہے، اگر چینج ہو غلط ڈائریکشن میں ہو تو وہ اچھا نہیں ہے۔
میرا تو اتنا لائف خراب ہو گیا، اتنا لائف خراب ہو گیا میرا۔
کنگنا کی کچھ فلموں نے چاہے اچھا کاروبار نہ کیا ہو لیکن ان کی اداکاری کو ہمیشہ ہی سراہا گیا ہے۔ اسی دوران 2008 میں مدھور بھنڈارکر کی فلم فیشن آئی جس میں کنگنا نے پرینکا چوپڑا کے سامنے ایک سپر ماڈل کا کردار نبھایا۔ یہ فلم کنگنا کے کریئر میں لینڈ مارک ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کنگنا کی کئی فلمیں آئیں جن میں ونس اپون اے ٹائم ان ممبئی، کائٹس اور وعدہ رہا شامل ہیں۔ اس کے بعد کنگنا کو ایک ہی طرح کے رول ملنے لگے۔
ایکچولی میں اپنی امیج کو لے کے پوزیسو نہیں ہوں بالکل بھی، امیج میں اسٹرانگ میری بن جاتی ہے پھر میں اٹیمپٹ ہو جاتی ہوں کہ میں بھی اس کو بریک کروں۔ ابھی سپر گرل سے اتنا اسٹرانگ لوگوں کے دماغ میں امپیکٹ ہو گیا ہے اس کا، آئی ہوپ ایک اور اس کے بعد اسٹرانگ کیریکٹر آئے۔
جو نہ کرنا تھا کر گئے۔ نہیں ہنسو مت مرو بھیا، یہ تنو جی نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔
کنگنا نے کچھ نیا کرنے کی ٹھان لی اور 2011 میں انہوں نے آر مادھون کے ساتھ رومانٹک کامیڈی تنو ویڈ منو کی۔ یہ فلم کنگنا کے لیے گیم چینجر تھی۔ فلم کوئین میں کنگنا کی شاندار اداکاری اور فلم کی کمرشل کامیابی نے انہیں انڈسٹری کی اسٹیبلش ہیروئنز کی قطار میں لا کھڑا کیا اور وہ ویمن سینٹرک فلمیں کرنے لگیں۔
میرے لیے ایسا نہیں ہے کہ مجھے صرف ویمن سینٹرک فلمز کرنی ہے۔ کرش میں میرا ویمن سینٹرک کوئی رول نہیں تھا، بٹ دیٹ رول گاٹ سو مچ اپریسیشن، یو نو، اور ویسے ہی باقی جو فلمیں ہیں ان میں اگر مجھے ویمن سینٹرک ملتا ہے تو اچھا ہے, مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ آئی فیل دیر از اے لاٹ مور کنٹرول اوور تھنگس وین آئی ایم دا اونلی پرسن ان دا فلم. دیٹس ہاؤ آئی فیل لائک کوئن, دیر از ناٹ اے سنگل فریم وداؤٹ می.
تو کینٹی بگ بین دی پورا لندن ٹھمکدا او جدو نچے پین دی پورا لندن ٹھمکدا.
کنگنا رناوت نے راکیش روشن کی فلم کرش 3 میں ایلین کا رول کر کے ایک اور کامیابی اپنے نام کر لی. انہیں فلم کوئن اور تنو بھٹ بنو کے بعد کئی ایوارڈز ملے اور ایک موقع کے بعد انہوں نے ایوارڈ شوز پر جانے سے ہی انکار کر دیا.
میں ایوارڈ سے اسی لیے منع کر رہی ہوں کیونکہ اتنے سارے ایوارڈز ہوتے ہیں, 15-16 ایوارڈز, اور ہر ایوارڈ کا 5-6 گھنٹہ اگر آپ کو بیٹھنا پڑے اور اس پہ بھی ہیئر اور میک اپ ملا کے 2-2.5 گھنٹے کی پوری, تو آئی تھنک یہ پورا آپ کو جو ہے بہت مہنگا پڑتا ہے پورا حساب کتاب. تو اگر ایک ایوارڈ ہوتا اٹس اوکے, بٹ دیئر آر سو مینی آف دیم. میرا وہی ایک پرابلم ہے, ایسا نہیں ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اپنے اوارڈ جینوئن ہیں, بہت جینوئن ہیں. مجھے جب بھی اوارڈ ملا ہے, چاہے وہ گینگسٹر کے لیے ہو چاہے فیشن کے لیے ہو, اوارڈز آر ناٹ مائی پرائیورٹی.
سونیا تمہیں دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں بس یہی.
کنگنا کا نام آدتیہ پنچولی سے لے کر شیکھر سمن کے بیٹے ادھیان سمن اور رتک روشن تک جڑا اور ان کے ان رشتوں نے کھلے عام قانونی لڑائی کی شکل اختیار کی, لیکن بات شادی تک نہیں پہنچی. جب اسے شادی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو کنگنا کا ریاکشن کچھ یوں ہوتا ہے.
مجھے تھوڑا تو راحت تو ملے, جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا گھر بسانے کی تھوڑی تو راحت دو مجھے, سچ میں اب مجھے کچھ چند مہینے دیں گے تو میں اپنا گھر بسا کے پھر آپ کو دکھوں گی پھر اس کے بعد, پر ابھی مجھے بالکل بھی راحت نہیں ہے. سو وہ ڈپارٹمنٹ ابھی جہاں ہے وہیں پہ اسٹک ہے, پر ہوپ فلی اور میرا گھر بسے گا.
کنگنا رناوت کے بعد بات کرتے ہیں فلم ہچکی کی. جی ہاں, اس ہفتے رانی مکھرجی ہچکی کے ساتھ آئی ہیں.
مجھے ٹوریٹ سنڈروم ہے.
ٹیچنگ میں آپ کو جاب ملنا مشکل ہے, کسی دوسرے پروفیشن میں جاب ڈھونڈ لیجیے آپ.
آئی واز بورن ٹو بی اے ٹیچر.
ہمارے فلم کے ٹھیک ارنب بینرجی فلم دیکھ چکے ہیں, تو ارنب کیا کہیں گے؟
ہچکی ایک بہت انیوژل فلم ہے کہ نئی قسم کی پرابلم دکھائی گئی ہے, ٹوریٹ سنڈروم. تو فلم اس لحاظ سے ایک بہت ہی انوکھی فلم کہی جائے گی, اور خاص طور سے رانی مکھرجی کا پرفارمنس بہت ہی سراہنیہ ہے.
آج کا بالی ووڈ راؤنڈ اپ کیسا لگا آپ کو ہمیں ضرور لکھیے گا. تو اب میں چلتی ہوں, اگلے ہفتے پھر آؤں گی. تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اور رکھیں اپنا خیال. خدا حافظ.
چل چلے اپنے گھر ہم سفر.
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ. بالی ووڈ راؤنڈ اپ.
اور نصرت جہاں کے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کے ساتھ ہی سربین بھی اپنے اختتام کو پہنچا. آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام, پروڈیوسر تھے سلیم احمد, لندن میں ہمارے اسٹوڈیو مینیجر تھے میٹ ہاو, اور اسلام آباد میں اسرار الحق. مجھے خالد کرامت کو سربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آخر میں خبروں کا خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان سے.
وزیراعظم پاکستان کا کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کو اگر سزا ہو جاتی ہے تو اس صورت میں وہ جیل سے بھی پارٹی معاملات چلا سکتے ہیں. امریکہ کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں گن کنٹرول کے سخت قوانین کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. ان ریلیز کو طالب علموں نے مارچ فار آر لائفز کا نام دیا ہے. مصر کے شہر سکندریہ کے سیکیورٹی چیف کے قافلے پر ہونے والے کار بم حملے میں ایک پولیس اہلکار ہلاک جبکہ 4 زخمی ہو گئے ہیں. چین نے کہا ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں اپنے مفادات کا دفاع کرنے کی مکمل صلاحیت رکھتا ہے اور اس کے لیے تیار بھی ہے. فرانس کے صدر نے گزشتہ روز کے واقعے میں یرغمال بنائے جانے والے فرد کے بدلے خود کو پیش کرنے والے پولیس اہلکار کو ہیرو قرار دیا ہے. ایران نے امریکہ کی جانب سے ایرانی کمپنی اور افراد پر پابندی لگانے کی سخت مذمت کی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.